إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام بے شک رب تمہارے وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین چھ دن میں. قرآن جب بھی ذکر کرتا ہے چھ دن کہتا ہے. اب یہ کہ یہ دنیا کے چھ دن مراد ہے اللہ کے علم میں یا آخرت کے چھ دن مراد ہے جو دنیا کے چھ ہزار کے برابر. بعض مشائخ قرآن چھ دن کا ترجمہ کرتے ہیں چھ لمحوں سے اور کہتے ہیں آسمان و زمین تو بنا نہیں تو دن کہاں ہے. تو یہ کس پر اعتراض ہے اللہ تعالیٰ پر؟ اللہ فرماتے ہیں فی ستت ایام. اللہ نے کبھی بھی نہیں کہا ہے فی ستت لمحات. اس لیے یہ بھوٹا اعتراض ہے, فضول بے عقلی سے پیدا ہے. وہ نظام بعد میں ہے لیکن اللہ کا علم تو پہلے سے ہے. فرمایا نہیں کہ ہم نے فصلنا ولا علم, ہم بیان اپنے علم سے کرتے ہیں. اس لیے ساجد کے نزدیک فی ستت ایام کا ترجمہ بعض کی طرف سے چھ لمحے قطن غلط اور قرآن کریم میں تحریف کے مساوی. چھ دن ہی کہا کرے جو قرآن میں. ثم استوى على العرش, پھر اللہ تعالی متوجہ ہوئے عرش پر یا متمکن ہوئے عرش پر. الاستواء معلوم والسوال عنه بدعۃ والکیف. اسأل استواء معروف والکیف مجهول. امام مالک سے پوچھا گیا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہوئے, تو غیر مقلد کے جو بڑے ہیں قاضی شوکانی اور نواب صدیق اور ان سے پہلے شمس الحق عظیم آبادی اور ان سے پہلے میاں نذیر حسین دہلوی اور ان سے پہلے اور پہلے, ان کا تو خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے اور ٹانگ نیچے پھیلائے ہوئے ہیں اور ایک لمبی ٹانگ ہے. اہل سنت والجماعت کے علماء سلفن خلفن کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں اللہ کی طرف منسوب کرنا جو مخلوق کی جس سے خلق اور حادث پیدا ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. بیٹھنے سے مراد ہے جلوگر ہونا, اور عرش پر مستوی ہونے کے معنی ہیں عرش پر متمکن ہونا. گزشتہ علماء میں اس پر مناظرے ہوئے. قرآن کریم نے بس استواء کہا ہے, آپ بھی کہیں پھر مستوی ہوئے اور عرش پر. اور جب کوئی پوچھے کہ مل استواء تو آپ کہیں الاستواء معلوم مذکور فی القرآن والکیف مجہول کیسے ہیں نامعلوم ہے والسوال عنہ بدعت اور یہ سوال کرنا بدعت ہے, کیونکہ صحابہ نے نبی سے اور تابعین نے صحابہ سے یہ سوال نہیں کیا. لا الہ الا اللہ. علم کی شان یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی آتی ہے کہ عالم کو رکنا پڑتا ہے اور اسی سے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, بخلاف اہل غوا اور اہل زیغ و دلال کے کہ وہ غلط تعبیرات کر کے اپنا انجام برباد کر لیتے ہیں. مسئلے کی تفصیل کسی نے دیکھنی ہو تو شمس الدین ذہبی نے کتاب لکھی ہے, کتاب العلو, کتاب العلو والعرش. آج کل چار جلدوں میں کسی وہابی نے اس کی شرح لکھی ہے. کتاب العلو والعرش اور ابن قیم کے نونیہ میں کچھ بے احتیاطی ہے. تقی الدین سبکی نے اس کا رد لکھا ہے, السیف الثقیل فی رد قصید نونیہ لابن قیم الزفیل. کتاب العلو والعرش ایک مختصر جز میں تھا، یہ جو چار جلدیں آئی ہے یہ اس کی شرح ہے. شاہ انور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس میں مختار عالم ابن تیمیہ کے شاگردوں میں وہ شمس الدین ذہبی ہے. خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے استواء علی العرش میں ناس مناسب باتیں صادر ہوئی ہیں. یغشی اللیل النہار ڈھانکتا ہے رات دن کو، یطلبہ حسیسا پکڑتا ہے اس کو وہ آہستہ آہستہ، والشمس والقمر والنجوم اور سورج اور چاند و ستارے، مسخرات بامرہ کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے، علال الخلق والامر یاد رکھو وہی پیدا کرتے ہیں اور اسی کا فیصلہ چلتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین برکت والے اللہ رب العالمین. مولانا تقی عثمانی مدظ اللہ نے لکھا ہے کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں حضرت بنوری کا شاگرد ہو جاؤں. دارالعلوم میں پڑھنے کی وجہ سے حضرت الاستاد مولانا بنوری کا باقاعدہ شاگرد تو نہیں ہوں، پھر فرمایا زندگی بھر ان کی نگرانی میں رہے اور سب کچھ ان سے سیکھ رہے تھے، لیکن میری خواہش تھی کہ باقاعدگی سے حضرت مولانا میرے استاد ہو جائے. کہا افریقے کے سفر میں ہم اکٹھے تھے اور میں نے دو تین دفعہ گزارش کی کہ میں کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ خود مدرس عالم ہیں. کہا میں نے ایک تدبیر استعمال کی، میرے پاس حافظ ابن کثیر کی کتاب تھی البائس الحسیس فی علوم الحدیث، کہا میں نے کہا کہ یہ کتاب میں ویسے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اگر آپ کا جی چاہے تو بحث کر لیں گے، ورنہ کم از کم میں آپ کی خدمت میں عبارت سنا لوں گا مجھے خوشی ہوگی. کہا حضرت نے اجازت دے دی. مولانا نے لکھا کہ جو ہی البائس الحسیس کے لیے میں نے بسم اللہ پڑھا تو مولانا شروع ہو گئے. کہا ابن کثیر اور ان کے علوم و تصنیفات، ان کے مقام اور مرتبہ اور البائس الحسیس کا فن حدیث میں مقام اور رتبہ اس شان سے بیان فرمایا کہ 9-10 صفحے کا باریک قلم سے میرے پاس بھر گئے. اور یہی میری خواہش تھی کہ حضرت مولانا کے تفصیلی علوم سے میں مستفید ہو جاؤ. تو اس کتاب کا نام ہے البائس الحسیس فی علوم الحدیث. یہ لفظ حسیس سے مجھے یاد آیا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو عاجزی سے اور آہستہ، دعا مانگو. ہندوستان میں ایک بزرگ عالم گزرے ہیں مولانا اختر شاہ خان صاحب. مولانا اختر شاہ خان صاحب میرٹھ میں ان کا مدرسہ تھا امداد العلوم، اور یہ مولانا قاری مفتاح اللہ کے والد جو تھے مولانا عبد الجلیل صاحب وہ وہیں کے پڑے ہوئے تھے. مولانا اختر شاہ خان صاحب بہت بڑے عالم تھے، حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، اور ان کا مجموعہ اشعار ہندوستان میں بھی چھپا ہوگا. یہ ہمارے بزرگ مولانا اسحاق صاحب ان کے شاگرد تھے، مامور مسجد والے، تو انہوں نے بھی ایک کتاب شائع کی. اس کتاب میں ایک شعر ان کو مجھ سے ملا ہے. مولانا اختر شاہ خان صاحب میرٹی کا ایک شعر مجھے یاد ہے، وہ اس لیے وضاحت کرتا ہوں کہ لوگ غلط نہ سمجھیں. وہ یہ شعر کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگو خدا سے اختر، باغ سر سبز ہو اسلام کے پروانوں. تو یہ حکیم صاحب کا شعر نہیں ہے، یہ مولانا اختر شاہ خان صاحب میرٹی کا شعر ہے، امداد العلوم کے بانی و مصنف. حکیم صاحب کے بھی اشعار ہیں، پورا دیوان چپا ہے مجھے بھیجا ہے انہوں نے, اور بعض اشعار بڑے قیمتی ہیں. ادعوا ربکم, پکارو اپنے رب کو, تضرعاً عاجزی سے, وخفیہ اور آہستہ. ایک تو دعا کے وقت عاجزی ضروری ہے اور دوسری دعا آہستہ ہو تو جو زور زور سے دعا سے بہتر ہے. زور زور سے دعا کے علیحدہ فوائد ہیں اور اس کا ثبوت علیحدہ ہے, لیکن اصل دعاؤں میں اور ذکر و تسبیح میں آہستگی ہے. نماز میں جتنی دعائیں وہ آہستہ ہے, قاعدے میں دعائیں آہستہ ہے, نفلوں میں سجدے میں دعا مانگ سکتے آہستہ ہے, لیکن عوام میں جو عادت ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب فارغ ہو جاتے ہیں پھر دعا مانگتے مانگتے سجدے میں چلے جائے, یہ بدعت ہے. فتاوی عالمگیری جلد اول فصل فی السجدات میں لکھا ہے کہ یہ جو عوام دعا مانگتے مانگتے سجدے میں جاتے ہیں ان کو منع کیا جائے, یہ ناکارہ اور بدعت کام ہے. کتنی چیزیں ہیں جو مولویوں کی نا اہلیت سے معاشرے میں غالب آ گئے. باقاعدہ ایک خط میں بخاری میں ایک بزرگ عالم کا بیٹا جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بہت بڑے آدمی کے بیٹے ہیں, وہ لوگوں کو سکھا رہا تھا کہ دعا مانگتے مانگتے سجدے میں چلے جاؤ اور بقیہ دعا سجدے میں مانگو. تو میں نے پھر اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ آپ کو کوئی پریکٹس کرا رہا ہے. جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے, بہتر ہو کہ قبلہ رخ ہو, مشاغل سے دل خالی ہو, اور دعا کے شروع میں اللہ تعالی کا حمد و ثنا ہو. دعا کا شروع الحمدللہ سے, اللہم صلی علی محمد سے منع. آلوسی نے بھی غلط لکھا ہے کہ افتتاح دعا بالتسلیہ. ابو داؤد میں, ترمذی شریف کتاب الصلات کے اخیر میں بھی, اور پھر کتاب جامع الدعوات الکبیر میں بھی چار چھ حدیثیں ہیں کہ پیغمبر نے منع کیا ہے. اذا دعوت فحمد اللہ, جب دعا کرے پہلے حمد پڑھو, ثم صلی علی النبی پھر درود, ثم صلوتا پھر دعا مانگو دیا جائے گا. لیکن دعا کا یہ طریقہ کہ شروع کرتے اللہم صلی علی محمد, یہ بدعت کی دعا ہے, سنت کے خلاف ورزی ہے. سنت کی دعا میں دعا اللہ کے حمد و ثنا سے, اس کے بعد درود شریف. ہاتھ اٹھائیں سینے کے سیدھ میں, زیادہ نہیں اوپر. مسلمانوں کو دعاؤں میں شریک کریں, قبولیت کے اوقات کا خیال رکھیں, خاص کر جمعے کی رات اور جمعے کا دن. خطیب جب خطبے سے بیٹھ جائے تو دل میں دعا مانگ سکتے ہیں. بارش کے لمحے میں, افطار کے وقت, رات کے آخری حصے میں, ختم قرآن کے موقع پر, ہر نماز کے اختتام پر. یہ 17 کے قریب آداب دعا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, پکارے اپنے رب کو عاجزی سے اور آہستہ. انہ لا یحب المعتدین, بے شک اللہ پسند نہیں فرماتے حد سے بڑھنے والوں کو. افطار کے وقت باقاعدہ دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, پھر سب مل کے مانگتے ہیں اور کافی دیر تک لگے رہتے ہیں. بعض اوقات وقت ہو جاتا ہے اور بھائی لوگ, یہ سب خلاف شرع کام ہے. افطار کے وقت دعا میں ہاتھ اٹھانا کہیں مروی نہیں, جیسے اذان کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھانا منع ہے. صرف بغیر ہاتھ اٹھائے دعا ہے. یہ ایسی دعائیں مانگتے جیسے روزہ اس وقت کے لیے رکھا گیا تھا. دس بھی وہ کی خبر ہے. یہ تبلیغی بدعت ہے, انہوں نے اس کو رواج دے دیا ہے. اگر کوئی اپنے طور پر دعا مانگے تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہر وقت ہاتھ اٹھائے؟ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا نہیں مانگ سکتے. بیت الخلاء جاتے وقت، آتے وقت، بیوی سے ملتے وقت، گھر سے نکلتے وقت تو آپ کو پھر ہاتھ یہی باندھنے پڑیں گے، نیچے اتارنے ہی نہیں. مسجد آتے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جاتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک. پیغمبر کی بتائی ہوئی دعاؤں میں تو کبھی بھی ہاتھ اٹھانا نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہی نہیں. امت کو کام سے تھوڑا نکالنا تھا. دعا سران کو پر دعا ہے، مگر دعا میں ہاتھ اٹھانا اور اس کو معمول بنانا یہ ٹھیک بات نہیں. ولا تفسدوا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا نقصان ہے اس کو، اصل میں سنت و بدعت کا پتہ ہی نہیں، اس کو سنت کے ذائقہ منہ میں ہے ہی نہیں اس کا. جب پیغمبر سے دعا بطور الفاظ کے ثابت ہے تو آپ کیوں اس کو معمول بنا رہے، غلط کام شروع کر رہے، پھر تجھ میں اور رضاخانی میں کیا فرق؟ یہی حرکتیں دونوں نے کی ہے. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فساد مت کرو ملکوں میں اس کی اصلاح کے بعد، یعنی سنت کا احترام کرو اور اس پر بدعت لگانا یہ فساد ہے. ودعوا اللہ کو پکارو خوف و طمع، ڈر کر کے دعا رد ہو جائے، و طمع اور امید سے کہ اللہ قبول فرمائے، یہی ایمان کی نشانی ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، ہمیشہ مومن ڈرا بھی رہتا ہے اور امید بھی باندھتا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک خدائی رحمت ہے نزدیک ہے نیکوکاروں کے. وہو الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرم بین یدی رحمتی، خوشخبری بنا کر رحمتوں کے آگے. حتی اذا اقل سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری ہو جائے، بادل بھاری یعنی اقل، یہ ہوائیں لے چلتی ہے سحابا ثقالا، بادل بھاریوں کو، ہوا چل پڑتی ہے تو بادل روانہ ہو جاتا ہے. جیسے سوات، بنیر، کالام، چترال، گلگت، کوہستان. سقناہ لبلد المیت، لے چلتے ہیں ہم ان بادلوں کو بنجر ویران شہر کی طرف. فانزلنا به الماء، بس ہم برسا دیتے اس پر پانی. فاخرجنا به من کل الثمرات، بس ہم اگا لیتے اس کے ذریعے ہر طرح پھل. کذالک نخرج الموتا، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو. لعلکم تذکروا، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. والبلد الطیب، اور زمین پاک مقدس باصلاحیت زمین. یخرج نباتہ، اگاتی ہے اپنی فصل. باذن ربہ، اپنے رب کے حکم سے. لا الہ الا اللہ، بعض زمینیں بڑی زرخیز ہوتی ہے، وہاں جب بارش ہو جاتی ہے تو پھل پھول قسم قسم کے سبزے نکل آتے ہیں. والذی خبوسا، اور جو زمین ناکارا ہوتی ہے، خبیث، لا یخرج الا نکدا، نہیں نکلتا ہے مگر اس کے کانٹے، جھاڑیاں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا تھا، سنا ہے آپ کے قرآن میں سب کچھ ہے؟ حضرت علی نے کہا سب کچھ ہے. تو یہودی نے کہا کہ آپ کی داڑھی بہت بڑی ہے اور گھنی ہے، اور میری داڑھی بہت تھوڑی ہے، کہیں ہے اور کہیں نہیں ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے؟ تو حضرت علی نے کہا قرآن میں ہے، اور یہ آیت پڑی. والبلد الطیب، جو پاک زمین ہوتی ہے، یخرج نباتہ، وہ پوری فصل نکالتی ہے. باذن ربی، اللہ کے حکم سے. والذی خبوثا، اور جو خبیث ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، نہیں نکلتا ہے اس کا مگر جھاڑیاں اور کانٹے. کذالک نصرف الایات، اس طرح ہم تو بیان کرتے آئے تھے. لقومی یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہو. آدم علیہ السلام کا واقعہ نقل کر کے اس کو ایک قسم کی صورت کا مقصود بنایا. اور اس کے بعد 50 آیتوں کے اندر عقلی دلائل اور جنت کے احوال اور جہنم کے احوال بیان فرمائے. ان جنت اور جہنم کے احوال بتانے میں تفصیل کے ساتھ جو پیغمبر آئے وہ نوح علیہ السلام ہے.